افرایتم النار اللتی تورون، کیا تم نے غور سے دیکھا آگ جو تم سلگاتے ہو؟ نار تو ہم جانتے ہیں، تورون کا لفظ ایرا سے ہے، حمزہ را حمزہ، ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، روشن کرنے کو۔ عرب لوگ دو درختوں کو رگڑ کر آپس میں ان کے رگڑنے سے آگ پیدا کرتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ، میم را خا، اور دوسرا تھا افار، عین فا فا پہ شد اور را، مرخ کو اوپر اور افار کو نیچے رکھ کے رگڑتے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکتے جن سے آگ نکلنے لگتی۔ ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں منظر، یہ عربوں میں اس طرح کی چیز تھی، اوپر والی کو زند اور نیچے والی کو زندہ کہا جاتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دلایا کہ دیکھو درختوں کو رگڑ کر جو تم آگ نکالتے ہو، انت من شا تم شجرتہا، سچ بتاؤ کہ تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے۔ ایک ایک نعمت اللہ دکھا رہے ہیں، کیسے آگ سے پانی اور کس طرح لکڑیوں سے آگ نکلوا کے ہم تمہارے دنیا کے کام کراتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، صرف آگ ہی دنیا میں نہ ہوتی تو کیا بنتا؟ منشئون، منشی اسے، نشہ اس کا روٹ ہے، نون شین ہمزہ۔ پھر فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا للمقوین، ہم ہی نے بنایا اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے۔ کس کو نصیحت بنایا؟ یہ پیچھے جو واقعہ ہے، جو چیز ہے، کس کے لیے؟ مقوین، لفظ دیکھ لیجئے، مقوین قوا سے، قوا کہتے ہیں اس زمین کو جو بنجر اور اجاڑ ہو، آبادی سے بڑی دور ہو۔ اب ایسی جگہ سے جو گزرتے نا اس کو مقوی کہتے ہیں، مسافر۔ سفر میں عموماً ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے جہاں ارد گرد کچھ نہیں ہوتا، تو پھر مقوین وہ مسافر جو اجاڑ جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سفر میں تم اسی طرح لکڑیوں کو رگڑ رگڑ کر آگ پیدا کر لیتے ہو، اور عرب لوگوں کا رواج کیا تھا کہ رات کے وقت اپنے ڈیروں پر آگ کے علاوہ روشن کرتے تھے تاکہ بھولے بھٹکے مسافر ادھر آ جائیں، ان کی خاطر مدارت کرتے۔ ایک شاعر کا شعر بھی ہے کہ آدھی رات کو آنے والا مسافر ہماری آگ کو بھجا ہوا نہیں پاتا، اور ہمارے مہمان ہماری مذمت نہیں کیا کرتے۔ انتہا درجے کے ہاسپیٹیبل تھے، لیکن کام آئی چیز نہیں آئی۔ اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو کرو کیا؟ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی، سبحان ربی العظیم۔ اور اب سورت کا اختتام ہے، بالکل جیسے آغاز تھا ویسے ہی اختتام ہے۔ شروع میں بھی تین گروہوں کا تذکرہ تھا، ان کے واقعات تھے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ فلا میں لا نفی کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے، کیونکہ اقسم پھر آگے قسم کے لیے آتا ہے، قسمیں کھا گھا کے بات کی جاتی ہے۔ مواقع، موقع ان کی جمع ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئیں۔ پہلی بات تو عام ٹیکس سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں ستارے گرتے ہیں، اترنے کی جگہ، ڈوبنے کی جگہ۔ ایک مراد ہے صبح کا وقت، کیونکہ اس وقت ستارے ڈوب جاتے ہیں اور سورج نکل آتا ہے۔ وہی بات جو سورت بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھی تھی، نف قرآن الفجری کانا مشہودہ، تو قرآن کے پڑھنے کے وقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر اس سے جگہ مراد لی جائے تو مواقع اور نجوم سے مراد آیتیں لی جائیں، تو مواقع اور نجوم سے مراد ہے پیغمبروں کے دل۔ پیغمبروں کے دلوں پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، ستاروں کے ٹوٹنے کی جگہ، ڈوبنے اترنے کا وقت، اور انبیاء کرام کے دل۔ کیونکہ دیکھیے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں نا، آیات کونیہ، اس طرح آیات شرعیہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بھی چمکتی ہوئی ستاروں کی طرح ہیں۔ پیغمبروں کے دلوں پر یہ قرآن آتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، تو ستاروں کے ڈوبنے کی بات ہے یا آیتوں کے نزول کے مواقع کی بات ہے، اصل بات ہے کہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی ہے، کیونکہ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ اب یہاں غور سے سن لیجئے گا، یہ لوح محفوظ میں جو قرآن موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل یہ جو قرآن ہے نا، یہ بڑا محفوظ ہے، کدھر ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں جو محفوظ ہیں، لوہے محفوظ کی طرف اشارہ، یہ ہے اوریجنل کاپی قرآن پاک کی جو لوہے محفوظ میں موجود ہے، کسی کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آسمان دنیا میں بھیجا اور وہاں سے پھر دنیا میں 23 سالوں میں آیا۔ جو اصل اوریجنل کاپی وہاں موجود ہے نا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی اس کاپی کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ پھر وہاں سے کدھر آیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن تم اس کتاب کی کیا قدر کرتے ہو؟ اف بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو، سستی کرتے ہو؟ مدہنون دہن سے ہے، چکنائی کو کہتے ہیں، آئل، یعنی تم اس کو سیریس نہیں لیتے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کی بے پایا برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم اس کو چھٹلاؤ، یعنی تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم اس قرآن کی مخالفت کرو۔ کل مکہ والوں کو اور آج ہر اس ایک کو جو قرآن کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم اس کتاب کو جھٹلاتے رہو، اس کے حکموں کو اپنے عمل سے جھٹلاؤ۔ کوئی پڑھے پڑھائے تم اس کو برا کہو، اس پہ پابندیاں لگاؤ، رکاوٹیں کھڑی کرو، گھر کا ماحول ایسا بنا دو کہ وہ جاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھیں۔ کیا تم نے اس کتاب کی یہی قدر کی ہے کہ وہ کتاب جس کی اصل کاپی لوہے محفوظ میں موجود ہے، فرشتوں کے سوا کوئی آ نہیں سکتا، شیاطین جا نہیں سکتے، اور تمہارے تک یہ کتاب آ گئی تو تم نے اپنا رزق یہ بنایا کہ اس کو جھٹلاتے ہی رہو؟ اس آیت کو پڑھ کے مجھے صحیح محرومی کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کتاب کی دعوت سے پریشان رہتے ہیں اور الزامات اور پروپیگنڈے لگاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جملہ کئی اور انداز سے کہا جا سکتا تھا کہ تم جھٹلاتے ہو۔ ہمارے ہاں ایک جملہ کسی کو بولتے ہیں، تمہارا یہی نصیب ہے، تم اتنی بدبخت ہو کہ تم نے ماں کا دل ہی جلانا ہوتا ہے، یہ انداز ہے۔ اللہ کرے، اتجلون رزقکم، تم نے اپنا یہی رزق رکھا ہے، تمہارا یہی نصیب ہے کہ انکم تکذبون، اس کتاب کو جھٹلاتے ہی رہتے ہو، اس کا حکم آ جائے تم جھٹلا دیتے ہو، اس پہ عمل کرنا پڑے تم جھٹلاتے ہو، تم اس کے لیے سستیاں کرتے ہو۔ یہ کتاب بڑی قیمتی تھی، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ اور یہ جو آیت ہے، اسی کی بنیاد پہ بعض مفسرین قرآن پاک کے چھونے پہ بات کرتے ہیں۔ اصل دیکھ لیجئے تو اس آیت کو ٹیکسٹ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو یہ لوہے محفوظ کی بات ہے، کیونکہ آج یہ کتاب فی کتاب مکنون نہیں ہے، یہ تو کھلی بھی کتاب ہے، بچے کی بھی ریچ میں ہے۔ لیکن اسی آیت کو دلیل بنا کے حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا اس قرآن کو، اور اس پہ بہت سارے مسائل ہیں جس انداز سے اب ہم اس وقت یہ پڑھ ہی نہیں رہے صورتیں، کیونکہ ہم الحمدللہ کتاب الطہارہ پڑھ چکے اور اس میں قرآن پاک کو کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا اس پہ بات کر چکے، پیریڈس میں، حیض میں عورت پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، پکڑ سکتی ہے کہ نہیں، جنابت کی حالت میں کوئی عورت ہے یا مرد ہے تو پکڑ سکتا ہے کہ نہیں، اس پہ ہم بات کر چکے، وہ ساری تفصیلات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ صرف اس کی میجسٹی کو محسوس کریں، اتنی بڑی یہ کتاب ہے کہ فرشتے ہی اس کو پکڑتے ہیں، اشارہ ہے اس میں شیطانوں سے اس کے محفوظ ہونے کے اوپر۔ سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے، وما تنزلت به الشیاطین، اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے، وما ینبغی لہم، اور ان کو تو اس کی طاقت ہی نہیں، اور وہ تو اس کے کلام کو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن پاکیزہ لوگوں کا ہے۔ بعض اس آیت کی بنیاد پہ غیر مسلم کو قرآن پاک کا نسخہ دینے سے منع کرتے ہیں جو درست چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے دلائل موجود ہیں جو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کو پڑھنے کو بھی دیں، مسجد تک میں یمامہ کا حاکم سمامہ بھی رکھا گیا، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو جب آپ نے میسج بھیجا تو وہاں بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، جو آپ دعوتی خط بھیجتے تھے اس میں بھی قرآن کی آیت لکھی ہوتی تھی، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس لیے یہاں اس بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو قرآن کے چھونے یا نہ چھونے پہ کریں۔ اس وقت تو آپ ذرا وہ منظر دیکھیے جو قرآن کی تکذیب کرنے والے کی موت کے وقت ہوگا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس تم کیوں نہیں لوٹا دیتے روح کو جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ وانتم حین اذ تنظرون، اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ جان کنی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی کی روح حلق میں اٹک جاتی ہے، تم پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے. مرنے والے کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، اللہ جن کو بھیجے وہ موجود ہوتے ہیں. نیک ہوگا تو رحمت کے فرشتے، بد ہوگا تو عذاب والے فرشتے، ہمیں نہیں دکھتے وہ فرشتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم کسی کے پابندے حکم نہیں ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ میں کسی کا حکم نہیں مانتا، میں خود مختار ہوں، تو آؤ ذرا، تَرْجِعُونَهَا، اس کی روح کو لوٹا دو، اس میں واپس لوٹاؤ. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ڈاکٹرز بڑے ایڈوانس ہو گئے، اس جاتی بھی روح کو واپس ڈال کے دکھاؤ. اگر آپ نے کسی پیارے کو مرتے دیکھا ہے، آپ اس آیت کو بغیر کچھ کہے سمجھ جائیں گے. اس وقت انسان چیخے، پکارے، آہو زاری، تڑپے، بے چینیاں، ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، نہیں بلا سکتا کوئی کسی کو. آؤ اس کی روح کو واپس ڈالو. آج تک سائنس نے کتنی ترقی کی، میڈیکل لائن کتنی آگے جا چکی، لیکن آپ دیکھیے کہ آج تک جاتی بھی روح واپس نہ آئی. ہاں کچھ لوگوں نے ظلم کیا کہ بزرگوں کے نام یہ باتیں منسوب کر دیں کہ وہ اس کی روح کو واپس ڈال دیتے ہیں. میں نے ایک مبلغ ہیں، ان کے درس میں سنا کہ ایک عورت تھیں تو کسی بزرگ کے نام پہ جا کے نیاز دیا کرتی تھیں، اور ان کا خیال کیا تھا کہ ان کی اس نیاز کے نتیجے سے میری حفاظت ہوگی اور فلاں اور فلاں محفوظ رہے گا، اس کی موت کے وقت پہ یہ بچا لیں گے. پھر اتنے میں کیا ہوا کہ وہ شخص بیمار ہو گئے اور وہ بستر مرگ پہ تھے، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کا وقت پورا ہو گیا. تو وہ عورت فوراً اس بابا جی کے مزار پہ گئی اور جا کے ان کے چیلوں چانٹوں کو کہا کہ دیکھو، میں تو اتنے سال سے بابا جی کی نیاز دے رہی ہوں کہ یہ روح میری واپس نہیں جائے گی، وٹ ایور. فوراً انہوں نے اس کو کہا، اچھا ہم ابھی پیغام دیتے ہیں. کیا خرافات! کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً اس کو پیغام دیا. پھر بابا جی نے ملک الموت سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ عورت میرے نام کی نیاز دیتی تھی، تو یہ روح تو تم ابھی نہیں لے سکتے. تو اس طرح انہوں نے پھر وہ روح واپس لے لی اور مردہ بچ گیا. اللہ کہتے ہیں، لاؤ، فلولا ان کنتم غیر مدینین. یہ مدینین وہی ہے جو لفظ دین ہے، مالک یوم الدین. کوئی کسی کے بس میں نہیں ہو، کوئی تم کچھ نہیں کر سکتے، آؤ پھر کر کے دکھاؤ، اس روح کو واپس تو ڈالو. اب تو بس آگے ہی آگے جانا ہے، پیچھے کا سفر نہیں ہے، آگے کا سفر ہے. کب تو روح آگے جائے گی، پھر اس کے بعد وہی تین انجام. فاما ان کان من المقربین، بس وہ مرنے والا اگر اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. کون ہے مقرب؟ السابقون الاولون اولئک المقربون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے قریبیوں میں سے ہے تو کیا ہے اس کی موت کا وقت؟ فروح و ریحان، تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبودار غذائیں ہیں. وجنات نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہوگی. یہ ہے ایک خوبصورت انسان کی موت. دو چیزیں دیکھ لیجئے، روح اور ریحان. اسی سے آپ کو موت کا وہ وقت سمجھ آ جائے گا جو اس وقت ہوگا ان کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ کیسے شخص کو خوشبوؤں کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، جیسے وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے نا. یہ مومن کی موت کا وقت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو رحمتیں دیتے ہیں. ریحان کہتے ہیں ہر خوشبودار چیز کو. نیازبو کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک پھول کا نام ہے، اس کو بھی ریحان کہتے ہیں عربی میں. یعنی فرشتے ان کو خوشبو والے پھول پیش کریں گے. خالی پھول نہیں کہ جس کے اندر خوشبو نہیں، کچھ نہیں، ایک بقعہ بنا کے دے دی. آج ان کو پتہ ہے کہ یہ رخصتی کا دن ہے، پھولوں میں اور پھلوں میں. اسی طرح روح کا لفظ ہے، یہ روزی کے معنوں میں بھی آتا ہے. رزق، کھانا پینا، ہر نعمت. اس کو دنیا کے اندر جو نعمتیں ملتی تھی وہ سو کر دی جائیں گی. اسی لیے کہتا ہے کہ مومن بھوکا نہیں مرتا، پیاسا بھی نہیں مرتا. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ساری نعمتوں کے ساتھ لے جائے گا، اور یہ لوگ بڑے پیار سے اللہ کی طرف بھیجے جائیں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین کے گروہ میں سے ہوگا. تو تو تھوڑا سا کم پروٹوکول ہے. فسلام لک من اصحاب الیمین, تو اسے کہا جائے گا تمہیں سلام ہو اصحاب یمین کی طرف سے. اور اگر یہ بھی نہ ہوا, وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ, اور اگر وہ مرنے والا چھٹلانے والے گمراہوں میں ہوا, بھٹکے ہوئوں میں ہوا, تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ میں. اور پھر کہہ دیا جائے گا, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ, بے شک یہ سب کچھ جو بیان ہوا یہ یقیناً حق ہے, یہ موت حق ہے, یہ انجام حق ہے. کرو کیا, فسبح باسم ربک العظیم, بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بہت بڑا ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کھڑا کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی خود کو اس وقت اس کلاس روم میں محسوس کرے. اگر شعور سے سن رہے تھے تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت یاد آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی بھی موقع دیتا ہے. سوچ لو کدھر ہو, ساری زندگی اسی بات پہ رہو گے, فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں چھوٹ جائے گا, فلاں کا ساتھ دینا ہے, فلاں کے نام کے ساتھ ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو پتہ چلا تو ناراض ہوگا, یہ ہوگا. اللہ نے تمہیں اتنی پیاری کتاب دی, تم اس کو جھٹلاتے ہو, تم اس کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے, اس کی وہ عزت نہیں کرتے. تمہیں جنت کی کوئی فکر نہیں. اگر بچنا چاہتے ہو تو محنت کر لو. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بننے کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اعلیٰ ترین بننے کے لیے کوششیں اعلیٰ ترین, جتنی کوشش کریں گے اتنی بچیں گے. ہم تلاوت سنتے ہیں آخری چند آیات کی, اور آپ نے اس وقت تلاوت سنتے وقت صرف خود کو سوچنا ہے ڈیتھ بیڈ پہ, اور سوچنا ہے کہ میری موت کیسی ہوگی.
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
اب دیکھیے کہ جیسی زندگی ہوگی نا ویسی موت ہوگی. ہم عموماً اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں, لیکن آغاز یا اپنی زندگی کا جو ہمارا معاملہ ہے اس کو اچھا نہیں کر پاتے. بس ایک چیک لسٹ بنا لیں, پوری صورت میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں نا, پوچھیں خود سے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے, میں نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے, کیا میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ اگر میں تھوڑی کوشش کروں گی تو تھوڑا پاؤں گی, زیادہ کوشش کروں گی تو زیادہ پاؤں گی, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کی نیت کی ہے. اب دیکھیں دنیا میں ہی ہم تو جدائیوں کے مارے ہوئے ہیں, ہم تو دنیا میں بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے. بالفرض ہم جنت میں پہنچ گئے لیکن اعلان ہو گیا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اب ذرا امیجن تو کریں, کسی کے گھر آپ جائیں اور گھر والا کہے کہ میں تم سے نہیں ملوں گا, باقی میرے ملازم حاضر ہیں, جو کھانا پینا کھا لو, لیکن میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے, کیسا لگے گا. آپ کسی ایک شادی میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو نہ پوچھے گھر والا, باقی سب کو پوچھے, کیسا لگتا ہے. کیا ہمارا گول اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے سے تھوڑا ہونا چاہیے, چھوٹا ہونا چاہیے اس سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.